اب میرے مرشد کے الفاظ سنیے، فرمائے کہ ہم آپ کو آرام سے بے آرام تو کر رہے ہیں، لیکن جب آپ آرام سے بے آرام ہو گئے تو اس کے بدلے میں آپ کو آپ کا آرام جا مل جائے گا. آپ آرام سے بے آرام تو ہوں گے لیکن اس بے آرامی سے آپ کو آپ کا آرام جا مل جائے گا، یعنی اللہ مل جائے گا. میرے مرشد نے فرمایا کہ حضرت بادشاہ عبدالغنی صاحب پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ عجیب جذب کی حالت میں ہوتے تھے، مستغرق غرق استغراق میں رہتے تھے، اور یہ اعلیٰ مطالعہ کے فرمایا کہ ایک اچانک آسمان کی طرف سر اٹھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس کو خطاب کر کے فرما عرض کرتے تھے، اے آرامے اے آرامے جانے بے قرارا. کیا عجیب فارسی ہے، اے آرامے جانے بے قرارا، کہ اے بے قرار جانو کے آرام. فرمایا کہ میرے مرشد نے اللہ تعالیٰ کا یہ نام رکھا ہوا تھا، کیا؟ کہ اے آرامے جانے بے قرارا، کہ اللہ آپ وہ ہیں کہ جو بے قرار جانوں کا قرار اور بے قرار جانوں کا قرار ہے. آپ بے قرار جانوں کا ایک قرار اور بے آرام جانوں کا آرام ہے، یعنی جو ہم آپ کی جدائی میں جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم تو اس عہد کو ہم وفا کر چلے، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم تو اس عہد کو ہم وفا کر چلے. کہ اللہ آپ کے بغیر، میرے مرشد نے سنایا کہ ایک مجذوب تھا، اللہ تعالی نے اس کی کسی ادا پر ناراض ہو کر اس کے دل کا جو کیفیت تھی اس کو سلب کر لیا. تو فرمایا کہ اس مجذوب کا یہ حالت ہو گئی کہ جنگل اور جنگل صحرا صحرا میں وہ گھومتا تھا، پورب کا تھا ہندوستان کا، اور جنگل. میرے مرشد نے سنایا کہ حضرت مولانا شاہد الغیب صاحب پھلپور رحمۃ اللہ یہ روایت سنائے، فرمایا کہ اس مجذوب کا یہ عالم تھا کہ جنگل صحرا صحرا میں پریشان گھومتا تھا اور روتا تھا کہ اللہ مجھے اپنے قرب کا وہ مزہ اور وہ لذت دے دیجئے جو آپ نے مجھ کو عطا فرمایا ہوا تھا اور میری شامت اعمال سے آپ نے چھین لیا. اور اللہ تعالیٰ سے وہ کیا کہتا تھا، کہتا تھا کہ دلیا بنا بھتوا بنا دلیا، بھتوا بنا دلیا اداس موری سجنی، دلیا بنا بھتوا، بھتوا بنا دلیا اداس موری سجنی. کہ اے اللہ، کہ جس طرح خشک چاول بغیر دال کے، خشک چاول بغیر دال کے حلق سے نیچے اترتے نہیں ہیں، اسی طرح سے اے میرے سجن، اے میرے محبوب، عبادت تو میں کر رہا ہوں، نماز تو میں پڑھ رہا ہوں، ذکر تو کر رہا ہوں، لیکن میری ذکر و عبادت ایسی ہے جیسے چاول بغیر چٹنی کے، یہ چاول بغیر سالن کے، یہ چاول بغیر دال کے حلق سے نیچے اترتے، تو ویسے ہی میری جو عبادت آپ کی لذت، آپ کے قرب کی مزے اور آپ کی کیفیت کے بغیر ایسے ہی اداس ہے. بھتوا بنا اداس، بھتوا بنا دلیا اداس موری سجنی. یہ ہندوستان ہندی ہے، ہندی اور پوربی، پوربی یعنی دلیا مانے دال، اور بھتوا کہتے ہیں بھات کو، بھات مانے چاول، اور مورے میرے سجنی سجن یعنی محبوب. کیا عجیب، دیکھو اللہ والوں کی شان، کہ بھتوا بنا دلیا اداس مورے سجنی، اے میرے محبوب آپ کے بغیر ہم کو یہ سب کچھ پھیکا معلوم ہو رہا ہے. حضرت فرمائے اسی لیے میرے شیخ نے نام رکھا ہوا تھا کہ اے آرامے جانے بے قرارا، اے آرامے جانے بے قرارا، یعنی اے اللہ آپ وہ ہیں جو بے قرار جانوں کے آرام ہیں، یعنی آپ ہی کے نام سے ہم کو چین ملتا ہے اور آپ ہی کے نام سے ہم کو قرار ملتا ہے اور آپ ہی کے نام کی لذت سے ہم کو اطمینان اور جو ہے قرار اور آرام اور چین ملتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ آرام سے بے آرام ہوئیے، گھر سے نکلیے، لیکن کس میں؟ مال لدینا، ان آپ کو بھیج رہا ہوں میں، ان کچھ لوگوں کے ساتھ، الذین یہ کچھ لوگوں کے ساتھ بھیج رہا ہوں، یعنی آپ کو معیت دے رہا ہوں کہ آپ ان لوگوں کے پاس جائیے. لیکن آپ یاد رکھیے، ہم کسی آپ ہمارے محبوب ہیں، آپ بھی ہمارے پیارے اور محبوب ہیں، اور محبوب کو میرے شیخ نے فرمایا کہ کوئی غیر محبوب کے پاس نہیں بھیجتا. انہوں نے فرمایا کہ ہم آپ کو اپنے عاشقوں میں بھیجنے، غیر میں بیٹھنے کا حکم نہیں دے رہے، بلکہ اپنے ہی کچھ ہمارے ہیں جن کے پاس بیٹھ رہے ہیں. اور ان اپنے کی کیا دلیل ہے؟ ان اپنے کی کیا نشانی ہے؟ دو نشانی ہے، اپنے کے ہمارے ہونے کی ان کی دو نشانی، کیا؟ الذین. اب الذین کا صلہ کیا ہے؟ کہ اس میں موصول. اب اس کا صلہ کیا ہے؟ کہ یدعون ربہم، کہ یہ ہمارے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ یہ یدعون ربہم، ہم کو اپنے رب کو نام لے رہے ہیں، یعنی وہ رب جو آپ کا محبوب ہے وہ اس کا نام لے رہے ہیں جو آپ کا محبوب ہے. لہذا جو آپ کا محبوب کا نام لے رہا ہے، وہ جو آپ کے محبوب کا نام لے رہا ہے وہ آپ کا محبوب نہ ہوگا، جو ہمارا محبوب ہے وہ آپ کا محبوب ہے، جو ہمارا محبوب ہے وہ آپ کا محبوب ہے، اور جو آپ کا محبوب ہے وہ ہمارا محبوب ہے. یدعون ربہم، یدعون ربہم یعنی جو ہے وہ ہم کو پکار رہے ہیں، ہم کو یاد کر رہے ہیں، لیکن کیسے؟ بالغداتی والعشی، صبح شام. ایسا نہیں کہ مسجد میں تھوڑی دیر یاد کیا، اس کے بعد اپنی وہ حرام کاری میں لگ گئے اور اپنی مسجد سے نکلے اور اس کے دن صبح تک تسبیح پڑھ لی، اشراق پڑھ لی، اور دن بھر جو ہے پھر وہ نافرمانی، رات تک سوتے تک جو ہے وہ گناہوں سے ڈکار بھی نہ لی. نہیں، بلکہ بالغداۃ والعشی صبح شام ہم کو یاد کر رہے. اور کیا فرمایا کہ میرے شیخ نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل مندی کو نشاندہی کر دی کہ دیکھو یہ ہمارے عاشق یہ اتنے عقل مند ہے کہ صبح شام یاد کرتے ہیں. کیوں؟ فرمایا کہ اس کا راز یہ ہے کہ صبح اور شام کو فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے. تو لہذا جب فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے، اللہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کے آئے، فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ آپ کے بندوں کو اس حال میں چھوڑ کے آئے کہ وہ آپ کے نام کی لذت سے مست ہو رہے. لذت دو جہاں ملی مجھ کو تمہارے نام سے، اور مجھ کو تمہارے نام سے لذت دو جہاں ملی. صبح شام یاد کر رہے ہیں. یہ ان عاشقوں کی بڑی ہوشیاری ہے کہ ایسے وقت میں یاد کرتے ہیں کہ فرشتے گواہی لے کر جاتے ہیں کہ ہمارے عاشق دیکھو جو تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا مطلب وہ جتانا مقصود ہوتا ہے کہ جو کہا تھا یفسد فیہا ویسفک الدماء کہ جو ہے وہ فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، لیکن اللہ دیکھو جن کے لیے تم کہتے تھے ذرا ہمارے عاشق ہو تو دیکھو کہ کیسے ہوشیار ہے. ایسے وقت میں لگاتے کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے گواہی لیتے تب وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے. تو ایک علامت ہو گئی، لہٰذا اللہ کے عاشقوں کی ایک علامت کیا ہے؟ کہ صبح شام اللہ کو یاد کرے. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ جو اللہ کو یاد نہ کرے، اللہ کا نام نہ لے، ذکر نہ کرے، ذکر کا ناگا روح کا فاقہ ہے. اور فرمایا ذکر کا ناگا کرنے والا یہ اللہ کا عاشق نہیں بن سکتا، کیونکہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، ذکر کرنا یہ تو عشق اور محبت کی علامت ہے. اور جو ظالم ذکر نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اس کا مطلب اس کو محبت نہیں ہے. اور اگر محبت کہے کہ صاحب ہم کو محبت نہیں ہے تو نام لینا شروع کرے، نام لینے سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور اللہ جو کہ خالق محبت ہے ان کا نام لینے سے محبت نہ ہوگی. کیا تو جو ہے ابا ابا کرتا ہے تو کیا اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. دادا تم اللہ کا نام لو جو خالق محبت ہے تو تمہارے دل میں محبت کی کرن اور محبت کی چمک اور محبت کا جو ہے وہ خزانہ تمہارے دل میں جو ہم نے رکھا ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. تو لہٰذا فرمایا جو اللہ کو جو اللہ کو، اس کا مطلب وہ عشق کی علامت میں کمی ہے. لہٰذا یہ عشق کی علامت اپنے اندر ناپ لے، اپنے اندر اس کا پیمائش کر لے اور اپنے اندر اس کو دیکھ لے کہ آیا یہ ہمارا علامت ہمارے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے، نمبر ایک. اور میرے شیخ نے فرمایا، اسی نے فرمایا، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ارے ظالم کب تک کھاتے پیتے رہو گے؟ کھا کے اپنے جسم کو تگڑا کر لیا، لیکن یہ جسم ایک دن مٹی میں شامل ہو جائے گا اور کیڑے اس کو کھائیں گے. لہٰذا کھانے سے فرماتے ہیں کہ میدرازی کہو جو باس کن، تم اپنے میدے کو کبھی اس جو اور گندم سے آزادی کرو. گندم کھا کر اپنی دم کو نافرمانی میں مبتلا کر کے کیوں حرام لذت اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اپنے کو مستوجب کرتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یہ اللہ کا رزق کھا کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہو. دادا مولانا فرماتے ہیں، میں ڈرا دی کہو جو بات کن، کبھی کبھی تم اپنے میدے کو ذرا اس گندم اور جو سے اور مرغی اور کباب بریانی سے ذرا خلاصی دو. کیوں؟ کب تک کے لیے؟ اور کیا کرو اس کے لیے؟ فرمایا اس کے لیے ایک کام کرو کہ خوردنے ریحان و گل آغاز کن. ارے ظالم، اللہ کا نام، ذکر، تلاوت، اللہ کی فرما برداری کے پھول اور موتی سے اپنے میدے کو آراستہ اور پیوستہ اور خوشبودار اور جو ہے شائستہ کرو. کب تک جو ہے کھا کر اپنے جسم کو موٹا کر دو؟ اگر کھانا کمال ہوتا تو ہاتھی سے مقابلہ کرے ذرا. اور پھر فرمایا کہ کھانا کیا ہے کہ پلیٹ میں سمیٹ پھر فلیٹ پھر پیٹ میں سمیٹ. پہلے پلیٹ میں سمیٹ، پھر پیٹ میں سمیٹ، پھر فلیٹ میں لیٹ اور صبح لیٹرین میں گھسیٹ. یہ زندگی ہے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ لہٰذا فرمائے کہ میں درازی کہو جو باز کن، خوردنے ریحان و گل آغاز کن، کہ اپنے میدے کو دبے خلاصی دو، کچھ اس کو آرام دو. کھا کے ہر وقت جو ہے مستنڈے کھا کر مستنڈے مت بنو. لہٰذا اور کیا، اللہ کا نام لو بھائی، روح کی بھی ترقی کی فکر کرو. صحابہ کی جو قیمت تھی وہ کھانے پینے سے نہیں تھی، ان کے پیٹ پہ تو پتھر بندھا ہوا تھا، آج ہمارے پیٹ پہ حلوہ بندھا ہوا ہے. لیکن ان کی فرما برداری دیکھو، اطاعت دیکھو، کہ پیٹ پر پتھر باندھا لیکن اللہ کو ناراض نہیں کیا. آج ہمارے پیٹوں پر حلوے اور مٹھائیاں اور پکوڑے اور چھولے اور فروٹ چاٹے یہ سب بندھی ہوئی ہے، لیکن ہم اللہ کی نافرمانی کرتے. صحابہ کی جو قیمت تھی, صحابہ کی قیمت میرے مرشد نے فرمایا کہ ان کی قیمت بلڈنگوں سے نہیں تھی, ایئر کنڈیشنوں سے نہیں تھی, موٹروں سے گاڑیوں سے نہیں تھی, مکانات سے نہیں تھی, موبائل اور بینک بیلنس سے نہیں تھی, بلکہ ان کی جو قیمت تھی کہ کس کے دل کے اندر اللہ کے قرب کا کتنا موتی اور اللہ کے قرب کا مشک کس کے دل کے اندر ہے. یہ میرے مرشد نے فرمایا, فرمایا ان کی قیمت اللہ کی محبت کے مشک سے تھی. لہٰذا اسی لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ ہرن دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہرن وہ ہے دونوں گھاس کھاتے, دونوں گھاس کھاتے. کہتے ہیں سب ہم میں اور اللہ والوں میں کیا فرق ہے, ان کی بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں, ان کے بھی وکان ہمارے بھی وکان, یہ بھی شادی کرتے ہیں بیوی بچے یہی سب دنیا میں بازار میں گھومتے, یا کلون تاما و یا کلون تاما و یمشون فی الاسواق, کہ بازاروں میں گھومتے اور کھاتے پیتے یہ بھی, تو ہم میں ان میں کیا فرق ہے. مولانا میرے شیخ نے فرمایا فرق یہی ہے کہ یہ بھی وہی بریانی کباب کھاتے ہیں. لہٰذا میرے شیخ نے فرمایا کہ شامی کباب بریانی تو ایک کافر بھی کھا لیتا ہے, اللہ والا بھی کھا لیتا ہے, اور جو بلڈنگ اللہ والا بھی رکھ لیتا ہے کافر بھی رکھ لیتا ہے, موٹر اللہ والے کے پاس بھی ہوتی ہے اور نافرمان کے پاس بھی ہوتی ہے, سلاجید وہ بھی کھا لیتا ہے وہ بھی کھا لیتا ہے, لیکن اس کو کھانا کیا کمال ہے, کھڑا گوشہ یہ بھی کھا لیتا ہے وہ بھی کھا لیتا ہے. لیکن فرمایا کہ قیمت ان چیزوں سے نہیں لگتی, بلکہ قیمت اللہ کے قرب اور محبت کا مشک کس کے دل میں زیادہ ہے. لہٰذا فرمایا اب دونوں میں کیا فرق ہے کہ ایک ظالم اللہ کا رزق کھاتا ہے, اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی کو لگاتا ہے, اور وہی اللہ والا جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے, اللہ کا رزق کھاتا ہے, تو اور زیادہ اپنی زندگی کو اللہ پر قربان کرتا ہے. فرمایا اس کا فرق وہ ہے, ہرن کا فرق ہے, ایک ہرن کھاتا ہے گھاس, دونوں ہرن کھاتے ہیں, لیکن ایک ہرن جو ہے گھاس کھا کر مینگنیاں کرتا ہے اور دوسرا ہرن گھاس کھاتا ہے, تو اس کے نافے کے اندر مشک پیدا ہوتا ہے. اور فرمایا دونوں میں فرق کیا ہے, دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ ہرن بس چھلانگیں مارتا ہوا غفلت سے ادھر ادھر گھومتا ہے, اور جس کے نافے میں مشک پیدا ہو جاتا ہے, پھر میرے مرشد نے فرمایا کہ وہ غفلت سے سوتا نہیں ہے بلکہ کھڑے کھڑے اونگ لیتا ہے. کیوں؟ اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ میرے جو نافے کے اندر مشک کی دولت ہے کہیں کوئی شکاری بندوق مار کر اس دولت کو لے نہ جائے. فرمایا ایسے ہی جن کے دل کو اللہ کی نسبت, اللہ کا تعلق, محبت اور معرفت عطا ہوتی ہے, پھر وہ غفلت کی نیند نہیں سوتا. ایسا نہیں ہے کہ اپنی آنکھوں کو آزاد چھوڑ دے کہ جہاں چاہے جس جگہ اٹھ جائے, اور اگر اس کو جو ہے وہ حرام رسم میں بلا لیا وہ وہاں چلا گیا, اب ریکارڈنگ ہو رہی ہے, مووی کیمرہ بن رہا ہے, اب وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یا جو ہے نامحرم رشتے دار آ گئے, کہا جی کیا کریں رشتے دار. فرمایا کہ ایسا ہو نہیں سکتا, اللہ کی نافرمانی پر اللہ والا راضی نہیں ہو سکتا. اور یہی ابرار کی تعریف ہے کہ اللہ ابرار کی تعریف خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جو فرمائی, جس کو میرے شیخ نے فرمایا, بخاری شریف کی شرح میں علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ لکھا ہے کہ قال حسن بصری فی تفسیر الابرار, تفسیر ابرار میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الذین لا یوزون الذر, کہ جو چوٹیوں کو بھی تکلیف نہ دے. ایسا نہیں ہے کہ بیوی کی پٹائی کر رہے ہیں, بیوی کو تانے دے رہے ہیں, اور ایسا یہ ایسا نہیں ہے. وہ اللہ کی نافرمانی کر مخلوق کے ساتھ بھی رحم دلی کا معاملہ کرتا ہے. اللہ جو چوٹیوں کا خیال رکھے گا, وہ بیوی بچے ماں باپ رشتے دار پڑوسیوں کا کتنا خیال کرے گا, یعنی حقوق کی فکر کرتے ہیں. اور الذین لا یؤذون الذر ولا یرضون الشر, اور اللہ کی نافرمانی پر شر پر وہ راضی نہیں ہو سکتا. لا یرضون الشر, وہ شر نافرمانی پر راضی نہیں ہو سکتا. یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے قرب کا اور محبت کا مشک موجود ہے, اور یہ مشک کی خوشبو اس کی گفتگو سے, اس کی کردار سے, اس کی گفتار سے, اس کی رفتار سے, سب سے چیز سے محسوس ہوگی. جیسے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جب شیخ شمس الدین تبریزی سے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ میں دریا کے پیاسے ہوں, آپ تو دریا کا دریا پیئے اور میں دریا کے کنارے پیاسے کھڑا رہا ہوں اور مجھے ایک گھونٹ بھی نہ ملے. تو شیخ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا, ارے بھائی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, اللہ والے اپنے کو ظاہر اپنے منہ سے کوئی نہیں کہتا کہ میں اللہ والا ہوں. جو دعویٰ کرے, جیسے حضرت خالد رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے لکھا کہ کانپور کے اندر ایک شخص نے کہا ہے کہ میں ابدال ہوں, دعویٰ کیا ہے کہ میں ابدال ہوں. حضرت نے فرمایا جو ابدال ہوتا ہے وہ گاتا نہیں پھرتا, ہاں فرمایا کہ پہلے گوشت تھا اب دال ہے, پہلے گوشت تھا اب دال ہے. فرمایا جو ابدال ہوتا ہے وہ گاتا نہیں پھرتا, ایسے ہی جو اللہ والا ہے وہ اپنے منہ سے کہتا نہیں پھرتا کہ ہم اللہ والے ہم اللہ والے, یہ تو کہے گا کہ ہم اللہ والوں کے غلام ہیں, ان کے صحبت یافتہ ہیں, شاید ہمارے پاس کچھ ہو. شاید جس کو شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا, شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا. شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا. میرے مرشد نے فرمایا کہ حضرت ماشاء محمد احمد صلی اللہ مجھ سے فرمایا کہ شاید میں نے توازوں کے لیے لگایا اور دعوے کو توڑنے کے لیے لگایا تاکہ دعویٰ نہ ہو جائے، اس نے دائیں لگایا شاید لگا دیا. لیکن بس تہذی سے نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، اللہ کے شکر کے طور پہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ یہ نعمت مجھ کو عطا فرما دی، لیکن شاید دعویٰ توڑنے کے لیے لگا دیا. تو فرمائے کیا کہ جس کے مشک وہ اللہ والا اللہ کی نافرمانی پر راضی نہیں ہو سکتا، یہ اللہ والوں کی دلیل ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ والوں سے یہ نعمت حاصل کرو. تو اللہ والوں کی ایک علامت کیا ہے کہ اللہ کو، عاشقوں کی علامت کیا ہے کہ اللہ کو یاد کریں، اور دوسری علامت کیا ہے یریدون وجہ، اور یریدون وجہ ہے یہ وجہ سے مراد اللہ کی ذات ہے. کل شیء خالق الا وجہ، یہ وجہ سے مراد یعنی اللہ کی ذات ہے کہ جو بیٹھے ہیں اور جو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو وہ یاد کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صحت ساتھ چندہ دیں گے یا لوگ ہماری تعریفیں کریں گے یا لوگ جو ہے وہ کھانے شباب شامی کباب بریانیاں یا لوگ ہماری جیتی جوتیاں سیدھی کریں گے. فرمایا کہ یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ ان کے دل میں صرف اللہ مراد ہے. ان کے جو یریدون ارادہ، یریدون جو ہے جو وہ مرید ہیں، کس کے؟ اللہ کے مرید ہیں. دادا میرے شیخ نے فرمایا، کہتے لوگ کہتے ہیں صاحب یہ پوری مریدی کہاں سے، یہ مریدی تو فرمایا کہ یریدون کا اس میں فائل کیا ہے، یریدون کا اس میں فائل کیا ہے مریدون. اور فرمایا کہ لوگ کہ تم کہتے ہو مرید، ارے مرید کیا، مریدون ہے واحد کی بات کرتا ہے، یہاں تو جمع پوشیدہ ہے، جمع چھپے پڑے ہیں، چھپے نہیں ہے ظاہر ہے، بلکہ چھپے نہیں ہے ظاہر ہے، تو ایک مرید کی بات کرتا ہے، یہاں تو مریدون ہے. اسی لیے میرے شیخ نے فرمایا دیکھو یہ یوزکیم ہے، یہ یوزکیم صرف، اب دیکھیے صرف سے تصوف کو بیان فرمایا، فرمایا دیکھو یوزکیم جو ہے یہ فعل متعدی ہے، اور فعل متعدی کا وہ کی خاصیت ہے کہ فائل کے ساتھ مفعول، مفعول کے ساتھ فائل، فعل فائل پر یا مفعول پر تمام نہیں ہوتا، فائل اور مفعول دونوں چاہیے. اب جو ہے فرمایا کہ دیکھو اس کے اندر زیادہ کوئی کہے میں اپنا تذکرہ خود کر لوں گا، تو یہ صرف کا تو بتاتا ہے قاعدہ، مولوی صاحب صرف پڑھتے ہیں تو کیسے ہو اس کے خلاف ہو سکتا ہے. اچھا ایک بات اور فرمایا کہ دیکھو اس میں جو مذکی ہے یعنی فائل جو ہے وہ مفرد ہے، اور جو مفعول ہے مذکہ وہ جمع ہے. لذا فرمائے کہ شیخ ایک ہونا چاہیے، یک درگیر محکم گیر، ایک شیخ پکڑو اس کا دروازہ مضبوطی سے پکڑو. بزرگوں نے کہا کہ کئی کئی مشائخ کے پاس مت جاؤ ورنہ رنگ نہیں چڑھ سکے گا، شیخ ایک ہونا چاہیے. ہاں اس شیخ کے مرید بے شمار ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو ہے مفعول جو ہے وہ جمع ہے، فائل واحد ہے اور مفعول جمع ہے. اللہ فرمائے شیخ ایک ہو، ہاں ایک شیخ کے کئی لاکھوں اور جمع ہے، اور جمع لاکھوں کیا، لاکھوں سے بھی زیادہ اربوں پہ بھی آ سکتی ہے. لہذا اسی سے فرمائے کہ صرف سے تصوف کو ثابت فرما دیا. کہتے ہیں کہ تصوف کا ہے، فرمایا نہ سب اس دن نہ آپ کی مثال پیش کی تھی نا کہ میاں تعینی و سلاطین سنتن، تو فرمایا کہ تصوف کہاں چھپانی ہے. اب رہی بات فقہ کا مسئلہ کہ صاحب اچھا فقہ سے بھی ثابت کرو تصوف، تو میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی کے پاس مان لو کہ دس رجب کو یا یکم آج کہ دس رمضان شریف کو، رمضان شریف کی دس تاریخ کو اس کے پاس 20,000 روپے آ گئے. اب اس کے پاس 20,000 پر ایک رمضان شریف آ گیا، 20,000 موجود ہے اس کے پاس، اور یکم رمضان کو اس کے پاس 50,000 روپے آ گئے. اب کل رقم کتنی ہوگی 70,000. تو اب جب 10 رمضان آئے گا تو اس کو زکات کتنے پر دینی ہوگی؟ 70,000 روپے پر. 70,000 پر، یہی فقہ کا مسئلہ ہے نا. فرمایا کہ دیکھو اب اس میں کیا راز ہے. فرمایا کہ دیکھو 20,000 قلیل ہے اور 50,000 کثیر ہے، وہ چھوٹی رقم ہے اور وہ بڑی رقم ہے. لیکن مجاہدہ کتنے کیا؟ چھوٹی رقم نے 20,000. سال بھر مجاہدے سے کون سی رقم گزری؟ 20,000. فرمایا ایسے ہی مشاہد محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ان کے مجاہدے کی برکت سے بڑے بڑے علم والے اور بڑے بڑے جبال علم بھی اللہ کے راستے میں قبول ہو جاتے ہیں. فرمایا شیخ کا مجاہدہ اور اس رقم کو سب 10 دن گزرے، لیکن فرمایا جو شیخ درد دل سے مجاہدہ گزارتا ہے تو اس مجاہدے کا یہ ثمرہ ہوتا ہے کہ اس کی صحبت کے پاس بیٹھنے والے بھی محروم نہیں ہوتے. مجاہدہ شیخ کرتا ہے اور مزے مریدین اڑاتے ہیں، جیسے وہ 50 ہے. اور فرمائے کہ اس میں یہ نہ دیکھے علم کہ میرا علم تھوڑا، میرا علم زیادہ اور اس کا علم تھوڑا ہے. فرمائے علم نہیں دیکھو بلکہ کیفیت دیکھو، یہ بھی دیکھو کہ اس نے اللہ کے راستے میں کیسا جو ہے وہ اپنی جان کو جلایا. جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے، جان تم پر. دیکھو فرمایا کہ فقہ سے دیکھو مسئلہ ثابت کر دیا نا، کہ وہ جس نے مجاہدہ کیا وہ حالانکہ قلیل تھی لیکن اس کے مجاہدے کی برکت سے کثیر بھی اللہ کے لیے راستے میں قبول ہو گئی. ورنہ اگر وہ سائے اگر دس دن ویسے ہی 50,000 رہتا تو کبھی قبول نہ ہوتا، اس کو جو ہے پورے جو ہے وہ ایک سال گزارنا پڑتا تب اللہ کے راستے میں قبول ہوتا. لیکن شیخ کے مجاہدے کی برکت سے مرید، شیخ جو برسوں میں جو محنت کر کے جو چیز حاصل کرتا ہے، مرید تھوڑے دنوں میں وہ حاصل کر لیتا، مرید تو تھوڑے دنوں میں وہ چیز پکی پکائی ملے. شیخ بریانی پکاتا ہے اور پورا پیاز کاٹو اور تلو اور چولہے کی گرمی برداشت کرو، سب وہ مجاہدات سے گزرتے ہیں، صرف مجاہدات کی بھٹی سے، اور مرید سب آتے ہیں بسم اللہ والا برکت اللہ آتیف کھینچ کر کھانا شروع کر دیتے. سنا ہے کہ یہ شیخ کی صحبتوں کا فیض ہے کہ جلد کام بن جاتا ہے. یہ ہے صحبتوں کا راز، فقہ سے حضرت والا نے ثابت کر دیا. تو کیا فرمایا کہ یریدون وجہ، لیکن ارادہ اور نیت کیا ہو کہ صرف اللہ کی ذات ہو. میرے شیخ نے فرمایا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب 10 سال رہے حضرت کی خدمت میں، عالم تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے، میں 10 سال آپ کے پاس رہا مجھے فائدہ نہیں ہوا. حضرت قطب العالم شید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، حضرت نے فرمایا کہ اچھا فائدہ نہیں ہوا آپ کو؟ فرمایا کہ سچ سچ بتاؤ کہ تمہاری یہاں میرے پاس رہنے کی نیت کیا تھی؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میری یہ نیت تھی کہ میں آپ کے پاس رہوں گا، اللہ اللہ کروں گا اور کچھ باتیں سیکھ جاؤں گا، اس کے بعد آپ مجھ کو خلافت دے دیں گے، پھر میں خلیفہ بن جاؤں گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں دین کا کام کروں گا. فرمایا کہ تمہاری نیت چونکہ غیر اللہ کی تھی اس لیے تمہیں اللہ نہیں ملا. فرمایا کہ از خدا، از خدا غیر خدا نہ خاصن، اللہ سے غیر اللہ کو مت مانگو. خلافت بھی یہ بھی فرمایا اللہ کی نیت کرو، اگر اللہ چھپا کر رکھے تو چھپا کر رہو، اللہ چھپا دے تو چھپ جاؤ، چھپا دے تو چھپ جاؤ اور چھپا دے تو چھپ جاؤ، یعنی اللہ کی مرضی پر راضی رہو. زیادہ خلافت کی بھی نیت مت کرو، ورنہ یہ خلافت کی نیت بھی تمہیں اللہ سے محروم رکھے گی، اللہ سے محروم رکھے گی. اور فرمایا کیا کہ دیکھو، اور خلافت جو ہے یہ مقبولیت کا معیار نہیں ہے، خلافت جو ہے یہ مقبولیت کا معیار نہیں ہے. میرے شیخ نے فرمایا کہ علامہ حضرت فوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے خلافت دی، اور فرمایا کہ مجھ سے فرمایا حضرت پھلکو رحمۃ اللہ سے فرمایا میں نے ان کو خلافت ایسے دی ہے جیسے رابعہ پڑھنے والے کو مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں، کنز پڑھنے والے کو جو ہے کہتے ہیں، اور شرح جامی پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب. ابھی حالانکہ مولوی بنا نہیں ہے، مولانا صاحب بنا نہیں ہے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب. 10 پارے حفظ کیے، کیا کہتے ہیں؟ حافظ صاحب. فرمایا بس ان کو میں نے ایسے ہی دی تھی، کیوں؟ ذرا اس کی استاد بھی کہتا ہے ارے مولوی صاحب یہ کام کرو. کیا اس کے استاد کا مقصد یہ ہوتا ہے؟ ذرا اس کا حوصلہ بڑھ جائے، حوصلہ بڑھے اور تو علم حاصل کرنے میں اور جتن اور کوشش کرے. شیخ بھی کبھی کبھی تعریف کر دیتے ماشاء اللہ ایسے ہیں ویسے، تو مطلب کیا اس کا حوصلہ بڑھے اور وہ آگے بڑھے، یہ مراد ہے. تو فرمایا کہ ہم نے ان کو اسی لیے خلافت دے دی کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے جو ہے کنز اور شرح جامی پڑھنے والے کو جو ہے مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں، یعنی تیسرے چوتھے درجے میں پڑھنے والے کو کہتے ہیں مولوی صاحب، حالانکہ جب تک دورہ نہ پڑے تو کیسے مولوی صاحب ہے وہ. تو لہٰذا فرمایا ایسے ہی مثال اس کی، یہ مثال ہے اس کی. تو لہٰذا اس لیے میرے دوستو اللہ سے اللہ کو مانگے، غیر اللہ نہ مانگے. اور میرے مرشد نے فرمایا خلافت معیار نہیں ہے مقبولیت کا، یہ تو ایک فن کی بات ہے. لہٰذا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ غیر ولی خلیفہ بن جائے، غیر ولی خلیفہ بن سکتا ہے. اور فرمایا قیامت کے دن پتہ چلے گا، قیامت کے دن الخلافت کام نہیں آئے گی بلکہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کام آئے گی. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ قیامت کے دن کتنے غیر خلیفہ خلیفاؤں سے آگے کھڑے ہوں گے. اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، اللہ کی محبت ہے. جو صحابہ جن کی شان فرمایا کہ دو علامت تھی، ایک یہ کہ ذکر صبح شام کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں مراد صرف اللہ تھا، وہ اللہ مراد تھا، وہ مرید تھے، اللہ کے مرید تھے، غیر اللہ مراد نہیں تھا، اللہ کی ذات ان کے دل میں تھی. اور میرے شیخ نے فرمایا کہ ان کی ڈیزائن عجیب تھی. اللہ مالوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی تین ڈیزائن تھی. نمبر ایک، جاف الجلد، کہ ان کی جو کھال تھی وہ سوکھی بھی تھی، کہ گھی اور وہ نہیں، سوکھی روٹی کھا رہے ہیں کبھی وہ بھی نہیں، سوکھے ٹکڑے ساتے پہ پاتے ساتے کشتی کی وجہ سے ان کی کھال سوکھی ہوئی تھی، یہ کی تھی. اور فرمایا کہ اشاسر رات، کہ ان کے جو سر کے بال بکھرے یولیتا تھے، یولیتا بکھرے ہوئے بال تھے، بال تو بکھرے ہوئے تھے، بال تو بکھرے ہوئے تھے اور ان کا حسن تو بکھرا ہوا تھا لیکن روحانی حسن نکھرا ہوا تھا. کیا قیمت تھی ان کی ڈیزائن کچھ نہیں تھی, کوئی ایئر کنڈیشن, شامی کباب یا موبائل یا روپیہ پیسہ یا بلڈنگیں مکانات باغات ان کے پاس نہیں تھی, لیکن ان کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے امتی کے پاس آ کر بیٹھیے, نبی کو گھر سے بے گھر کر کے امتی کے پاس بھیجا جا رہا ہے. فرمایا یہ ان کے عشق کی کرامت تھی, عشق کی کرامت تھی کہ شیخ جو ہے, شیخ نے فرمایا کہ عشق ایسی چیز ہے کہ بعض مرتبہ مرید کو مستحب اور افضل تو یہی ہے کہ مرید شیخ کے پاس جائے, لیکن فرمایا بعض دفعہ بعض ظالموں کی تڑپ ایسی ہوتی ہے کہ شیخ کو مرید کے پاس بھیج دیا جاتا ہے. کہ دیکھو اس کی مثال یہ کتنی بڑی دلیل ہے, ٹھیک ہے, اللہ کی محبت اور طلب اتنی تھی کہ وہ حالانکہ ان کا کوئی نقشہ کچھ نہیں, روپیہ پیسہ ڈمپر مشینیں مکانات کچھ نہیں تھے ان کے پاس, لیکن کیا قیمت تھی کہ نبی کو گھر سے بے گھر کر کے ان کے پاس بھیجا جا رہا. اور تیسری کیا جان دی, کانو دسو بل واحد, ایک کپڑے میں تھے, آ چیئرمین کا لٹھا نہیں اور کوئی کلف والے کپڑے نہیں, کوئی شاندار جبا لباس نہیں, شاندار پگڑیاں رہتی نہیں, لیکن کیا قیمت تھی اللہ اکبر. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی, فرمایا کہ الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں ایسے اولیاء اور ایسے لوگ پیدا کیے کہ جن کے پاس نبی کو بیٹھنے کا حکم ہے. اس کی تفسیر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الحمدللہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ جن کے پاس نبی کو بیٹھنے کا حکم ہے. دادا اسی لیے میرے دوستو اللہ کا عاشق کون ہے, اللہ کے عاشق کی دو علامتیں, بس یہی سبق کا نچوڑ اور حاصل ہے کہ اللہ کے عاشق کی دو علامتیں کیا, کہ نمبر ایک یہ کہ صبح شام ذکر کرے, اللہ سے یاد کرے, اور دل میں صرف اللہ کی ذات ہو, دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو, اور میرے تن میں بجائے آب و گل, درد دل ہو, درد دل ہو, درد دل, غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر. اور ایک شعر اور بھی پیش کرتا ہوں کہ کرامت محبت کی عجیب دیکھی ہم نے, کرامت محبت کی عجیب دیکھی ہم نے, فاصلے برسوں کے ہوئے طے دنوں میں, کرامت محبت کی عجیب دیکھی ہم نے, فاصلے برسوں کے ہوئے طے دنوں میں, برسوں کے فاصلے دنوں میں, کہتے شیخ کی صحبت اور برکتوں سے. اور یہ شعر کس کا ہے, اس فقیر کا ہے جو آپ سے خطاب کر رہا ہے. لاؤ کتاب لاؤ. کرامت محبت کی عجیب دیکھی ہم نے, یہ شیخ کی برکت سے شعر ہو گیا. میں شاعر وائر نہیں ہوں لیکن شیخ سے شوق تو ہے مجھ کو, لیکن شاعری نہیں کہ بس اللہ نے ایک شعر خود ہی کہلا دیا. کیا کرامت محبت کی عجیب دیکھی ہم نے, کرامت محبت کی عجیب دیکھی ہم نے, فاصلے برسوں کے ہوئے طے دنوں میں. سبحان اللہ ربی. ابھی تو اس میں اصحاب کہف کا بھی واقعہ تھا, اس میں بھی عجیب و غریب ہے. ہماری تو بس وہی حال ہے کہ جیسے ایک میرے شیخ نے فرمایا, ایک شخص تھا وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا صرف بیان کرتا تھا, تو جس گاؤں میں جاتا بس شہادت حسین, شہادت حسین. اب ایک مرتبہ جو ہے لوگوں نے, گاؤں والوں نے گھیر لیا, ٹھیک ہے تم ہر وقت جو ہے وہ شہادت حسین, کیا دین میں اور کچھ نہیں ہے تم, وہ یہی بس ہر وقت بیان کرتے ہو. تو اس نے کہا کہ بولو کیا کرنا ہے بتاؤ, کہا کہ کل اللہ شریف کی تفسیر کرو. نے کہا جی بہت اچھا ہے, آیت پڑھی کل اللہ احد, اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہو, کس سے فرما رہے ہیں, نبی سے. کون نبی؟ کہ جن کا نواسا حسین اور اس کے بعد پھر وہی شروع رضی اللہ تعالیٰ. تو ہمارے بھی تان جو ہے, کیا کہوں میرے دوستو, کہ جس درد سے جس کو ملا ہوتا ہے بس ہماری تان اللہ والوں پر آ کر ٹوٹتی ہے. یہ بات یہ ہے کہ جہاں سے جس کو ملا ہوتا ہے اس کی گن نہ گائے تو کس کے گائے. کہ جو کچھ ملا, میں سچ عرض کرتا ہوں کہ آج جو آپ لوگ یہاں آ رہے ہیں, یہ وہ اسی نظر کا صدقہ ہے کہ وہ نظر ایک کتے پر پڑی تو میرے شیخ نے فرمایا کتوں کا پیر بن گیا امام, اور جہاں جاتا تھا کتے ادب کرتے تھے. یہ جو آپ آ رہے ہیں اس فقیر پر ایک اللہ والے کی نظر پڑی ہے, اسی نظر کا فائدہ ہے کہ آپ لوگ یہاں ہیں, ورنہ تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں بھائی. اس لیے کیا کریں کہ شیخ کے احسانات کو کیا کہیں, بس کہ احسان ہے کہ شاہ بھیک رحمت اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ بھیکا موہالی پر واریا, دن میں 100 بار کاغذ سے حد کیو اور کرت میں لاگی بار. کہ شاہ بھیکے شاہ رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ پر قربان, کہ کیا دن میں 100 سینکڑوں مرتبہ قربان ہو. کیوں؟ کہ میں کوا تھا, بھوک کھاتا تھا, تخانہ کھاتا تھا, گندگی پر بیٹھتا تھا, لیکن ہنس چڑیا بنا دیا جو موتی چکتا ہے اور اس میں دیر بھی نہیں لگی. تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا, پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا. اس لیے ہماری تان آ کر ہی نہیں اللہ والوں پر ٹوٹتی ہے. اللہ الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں. اوف سبحان اللہ. اچھا بھائی نکاح کا بیان، شادی شادی خانہ آبادی، اور اللہ ناراض ہو تو خانہ بربادی. لیکن بشرط شے ہے یہ، شادی خانہ بربادی کب ہے؟ بشرط شے، بشرط شے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ یہ سمجھانا اور سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بشرط شے اور بشرط لاشے اور لا بشرط شے، یہ تین ہے نا. اب یہ استاد سمجھاتا بڑا مشکل سے، اور شاگرد استاد سمجھاتا ہے شاگرد سمجھتا نہیں ہے، کیونکہ استاد نہیں سمجھتا تو شاگرد کو کیا سمجھائے گا. لیکن میرے شیخ نے فرمایا کہ اب دیکھو، فرمایا حضرت نے اس کو کیسے، اب سوچیے میں نے فلسفہ کہاں پڑھا، لیکن حضرت نے کیسا سمجھایا. اب فرمایا کہ دیکھو اس کی بہت آسان مثال ہے کہ مولوی، اور مولوی جو ہے نا وہ دعوت کا بڑا عاشق ہوتا ہے، تو اب اگر کوئی اس کو دعوت دے کہ صاحب میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، کہا ٹھیک ہے دعوت قبول نہ کریں گے تو کیا کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ دعوت میں جو ہے بھائی مٹن کڑھائی ضرور ہونی چاہیے، یعنی بکرے کا گوشت ہونا چاہیے، تب میں تمہاری دعوت قبول کروں گا. تو اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے بشرط شے. ہو گیا نا. اچھا اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو بکرے کا گوشت ہو لیکن گائے کا گوشت نہ ہو، کیونکہ گائے کے گوشت سے میرے پیٹ میں گیس بن جاتی ہے، اور پھر مجھے سوئی کا مقام بن جاتا ہے، اور اس سے گیس خارج ہونے لگتی ہے اور گیس لیکیج ہونے لگتی ہے، میرے پیٹ میں خرابی اور بم گیس کے بموں سے گیس لائن ٹوٹ جاتی ہے اور گیس جو ہے خارج ہونے لگتی ہے. اس لیے جو ہے یہ گائے کا گوشت نہ کھلانا، اس کا نام کیا ہے؟ بشرط لاشے، یعنی فلاں چیز نہ ہو. اور اس نے کہا کہ بھائی صاحب مولوی صاحب میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، کیا کھاؤ گے؟ تو اس نے کہا جو چاہو کھلاؤ، جو چاہو نہ کھلاؤ، آپ کی ہے. تو اس کا نام کیا ہے؟ لا بشرط شے. یہ میرے شیخ کہتے ہیں آسان مثال، دعوت کے نام سے تو منہ میں پانی بھی آتا ہے اور بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. نظر نکاح کا بیان. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. معاملہ اپنے اور اپنی اولاد کے نکاح میں زیادہ اس کا خیال رکھو کہ دیندار آدمی سے ہو، دیندار عورت دیندار سے ہو. اپنا اور اپنی اولاد کے نکاح میں زیادہ اس کا خیال رکھو کہ دیندار سے ہو. دولت حشمت یعنی عزت خاندان اور حسن پر زیادہ خیال مت کرو. زیادہ دیکھنا تو اچھا ہے، لیکن دینداری کے ساتھ اگر خاندان اچھا ہو تو بہتر، لیکن دولت خاندان اور حسن پر زیادہ خیال مت کرو. حضرت نے فرمایا کہ خاص کر آج کل زیادہ دولت والے انگریزی پڑھنے سے ایسے بھی ہونے لگے کہ کفر کی باتیں کرتے ہیں، ایسے آدمی سے نکاح ہی درست نہیں ہوتا، تمام عمر زنا کا گناہ ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے، اگر داڑھی کا مذاق اڑا دیا کافر ہو گیا، ٹی وی کو کہہ دیا حلال ہے کہ صاحب یہ سب مولوی کی باتیں سب بالکل درست ہے جائز ہے، بس کافر ہو گیا. یہ حلال کو حرام، حرام کو حلال کہنے تو کفر ہے، اور اسی طرح سے کئی ایسی باتیں. لہٰذا اس لیے نکاح کے اندر دینداری کا خیال رکھے. دیندار ہوگا اپنا دین بھی محفوظ رہے گا، اگلے کا بھی دین رہے گا. اور پھر آج کل کا جو فتنہ وہ تو بہت عام ہے، اور وہ فتنہ یہ عام ہی ہے کہ دیندار سے کرتے نہیں ہیں. اب اس کا نتیجہ جو خرابیاں معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں سب اس کو جانتے ہیں کہ جو ہے شوہر کہیں آنکھ لڑا رہا ہے، بیوی کہیں آنکھ لڑا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ دیندار تو ہے نہیں، دین کی سمجھ ہے نہیں، اوپر سے کیبل نے ستیہ ناز کیا ہوا ہے، عشق بازیاں سیکھ رہے ہیں. اس کے بعد جو خرابی ہو رہی ہے اللہ آپ کی فنا، سب اس کو جانتے ہیں. اپنے اور اپنی اولاد کے نکاح میں زیادہ اس کا خیال رکھو کہ دیندار آدمی سے ہو. دولت حشمت حسن پر زیادہ خیال مت کرو. خاص کر آج کل زیادہ لوگ دولت والے انگریزی پڑھنے سے ایسے بھی ہونے لگے کہ کفر کی باتیں کرتے ہیں، ایسے آدمی سے نکاح ہی درست نہیں ہوتا، تمام عمر بدکاری کا گناہ ہوتا رہے گا. معاملہ اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ غیر عورتوں کی صورت اور شکل کا بیان اور لباس کا بیان اپنے خاوند سے کیا کرتی ہیں. یہ بہت بری بات ہے، اپنی عورتوں کو سمجھا دے کسی غیر خاندان والی کا ذکر مت کرو کہ ایسی حسین ہے اور ایسی لگ رہی ہے، آج اس نے ساڑی پہنی ہوئی تھی، ساڑی میں ایسی پٹاخہ لگ رہی تھی اور یہ لگ رہی تھی اور وہ لگ رہی تھی اور وہ آئے. اب اس کے بعد دل آ جائے گا، پھر کیا کرے گا؟ پھر کیا کرے گی؟ عورت بھی روئے گی اور پھر یہ صاحب بھی، ہاں ہاں بتاؤ، اچھا کون سے کپڑے تھے؟ لال رنگ کے کپڑے تھے، اس میں ڈیزائن کیسا تھا؟ ارے اچھا اچھا. پھر وہ بھی نس بھی اس کا بھی لذت لیتا کہ اچھا وہ تمہاری چچا دار پہن رکھتی ہے، کہاں رہتی ہے وہ؟ اچھا تو تمہارے چچا کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ اچھا دو بیٹیاں ہیں، ہاں ہاں بہت اچھا. بس اور فرمایا کہ اسی سے حرام لذت لیتا ہے، یہ بھی گناہ اور معاف. اور لہٰذا عورتوں کو سمجھا دے کہ بھائی کسی غیر عورت کا تذکرہ مہربانی کر کے ہمارے سامنے مت کرو یا ان کی باتیں ہمیں مت بتاؤ کہ آج میں فلانی نے یہ پہنا اور فلانی ایسی. یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے, اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ غیر عورتوں کی صورت شکل حسن کا بیان, لباس کا بیان اپنے خاون سے کیا کر. ارے ایسا کیا بتاؤں, آج تو وہ کمبخت پڑوسن نے ایسے کپڑے پہنے تھے اندر سب نظر آ رہا تھا. ارے بھائی جن آیا تو ہمیں کیا بتا رہی ہے, تجھے اچھا کہاں کہاں نظر آ رہا تھا, چاک اتنے کھلے ہوئے تھے کہ بس ایسی. اس لیے سب نئی باتیں بتانی چاہیے, عورتوں کو سمجھا دے, کہہ دے کہ بھائی ہم سے کسی اور کا تذکرہ مت کرو رشتے دار نہ محرموں کا, اور یہ سب کوئی چچا زاد بہن, خالہ زاد بہن, پھوپھی زاد بہن, خالی, کسی کا تذکرہ مت کرو. سبحان اللہ. معاملہ اگر کسی جگہ کہیں سے شادی بیاہ کا پیغام آ چکا ہو کسی کے ہاں, اور کچھ کچھ مرضی بھی ان کی معلوم ہوتی ہے کہ اپنا رشتہ کر دیں گے, تو ایسی جگہ تم اپنا یا اپنی اولاد کے لیے پیغام مت بھیجو. ہاں اگر وہ چھوڑ بیٹھے دونوں فریقین میں سے, کہ کوئی کہہ دے بھائی منع کر دے اور معلوم چل دے جواب دے دے کہ بھائی نہیں کرنا, تب وہاں پیغام بھیجنا درست ہے. لیکن پیغام پر پیغام بھیجنے سے منع آیا, درست نہیں ہے, پیغام نہ بھیجے. ایک علامہ جوزی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بڑے میاں تھے, انہوں نے ایک جوان سے پوچھا کہ بھائی وہ فلاں لڑکی جو تمہارے خاندان کی ہے اس کے بارے میں کہ بھائی وہ کیسی ہے یہ وہ, تاکہ شادی کا خیال تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا چمبا لے رہا تھا. اچھا میں شادی, اب کچھ دن بعد اس آدمی نے, اس جوان نے اسی سے شادی کر لی. تو اس نے بڈھے نے پوچھا ہوئے تو نے کیوں اس سے شادی کی, تو کہہ رہا تھا وہ تو اس کا چمبا لے رہا تھا. ہاں وہ اس کا ابا جو ہے اس کی پیشانی کا بوسا لے رہا تھا. اگر کسی جگہ کہیں سے شادی بیاہ کا پیغام آ چکا ہو اور کچھ کچھ مرضی بھی معلوم ہوتی ہو کہ وہ کریں گے, ایسی جگہ اپنا یا اپنی اولاد کے لیے پیغام مت بھیجو. ہاں اگر وہ چھوڑ بیٹھے یا جواب دے دیں دونوں میں سے کوئی, تب وہاں پیغام بھیجنا درست ہے. ہاں معاملہ میاں بیوی کی تنہائی کی خاص معاملات اور باتوں کا اپنے یار دوستوں سے ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے, اور اکثر لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے. یہ بہت بری بات ہے کہ بتانا, اور ایک فتنہ تو آج کل عجیب چلا ہے اللہ کی پناہ مت, اور وہ فتنہ کیا ہے کہ ننگی فلمیں لاتے ہیں اور میاں بیوی بیٹھ کر ننگی فلمیں دیکھتے ہیں. میاں بیوی بیٹھ کر ننگی فلمیں, کمپیوٹر نے تو اور ستنے اناس مارا کہ کمپیوٹر میں سی ڈی لگائی, اب سب اب شوہر بیوی کو بھی دکھاتے کہ دیکھ, پھر جیسے جیسے اسٹائل وہ مارتے کہ چل یہ بھی اسٹائل کریں, تو کہاں تک اسٹائل نبھائے گا. پھر جب اس کے بعد پھر وہ اسٹائل سے تھک جائے گا, پھر وہ اسٹائل کے لیے دوسرے بلائے گی, پھر یہ روئے گا. اس لیے میرے دوستو یہ بہت ہی کیا, اور کیبل لگا دیا گھروں میں, کیبل لگا دیا اب اس میں تو ننگے پروگرام آ رہے ہیں, اب دیکھ رہی ہے عورت دیکھ رہی ہے, شوہر چلا گیا اب عورت دیکھ رہی ہے. لہٰذا اسی لیے یہ اپنے فکر بھی کرنا اور بہت ہی اللہ سے پناہ میں رکھے. اسی کراچی کا واقعہ ہے, بہت ہی معتبر روایت پیش کر رہا ہوں میں, کہ ایک صاحب کی شادی ہوئی, انہوں نے اب یہ موویاں بنواتے نا, انہوں نے شادی کی جو پہلی رات کے جو خاص معاملہ اس کی مووی بنوائی پوری. اس کے بعد اب وہ مووی بنا لی, اب اس کے بعد وہ کبھی کبھی اس مووی کو دیکھتے تھے, یعنی بلو فلم بن گئی نا تو وہ بھی ننگی فلم, اب وہ دیکھتے تھے. انہیں کچھ عرصے کے بعد ان کے چور آئے, چور آئے تو سب لے گئے فلم, وی سی آر وی سی آر بھی فلمیں بھی لے گئے. اب جب انہوں نے فلم چلا کر دیکھی تو انہوں نے کہا واہ یہ تو بڑی, یہ تو اوریجنل بلو فلم ہے. وہ بلو فلم وہ کون سا ہے, رینبو سینٹر, کراچی کا رینبو سینٹر وہاں بھیجی, وہاں تو ایسی فلمیں بہت عام. اب وہ فلم وہاں بھیجی, اب اس کے بعد اب وہ فلم پوری کراچی میں گشت کری, وہ فلم پوری کراچی میں چلی. اور پھر ان صاحب نے بتایا کہ جس آدمی کی شادی جس نے کی فلم تھی اس کے سگے بھائی نے وہ فلم دی, سگے بھائی نے. اس لیے میرے دوستو اللہ ہم لوگ کو عقل عطا فرما دے, سمجھ عطا فرما دے. یہ بات بنانے کا مطلب, بتانے کا مقصد کیا ہے کہ خود بھی اس پر احتیاط کریں, اور دوستوں یاروں کو نصیحت کرنا سمجھاتا رہے کہ بھائی گناہوں کے کام میں اپنی زندگی کو ملوث اور مروث مت کرو, یعنی لیز اور گندگی سے اپنی زندگی کو خراب مت کرو. میاں بیوی کی تنہائی کے خاص معاملوں کا اپنے ساتھیوں سے, بیوی کو بھی سمجھائے کہ کسی کو مت بتاؤ کہ ہمارے شوہر ہمارے ساتھ کیسے کیسے کرتا ہے, کیسے چمبا لیتا ہے, پھر کیسے کپڑے اتارتا ہے, پھر کیا کرتا ہے, یوں کیوں کرتا ہے, تو یہ مت بتاؤ, یہ بہت بری بات ہے. اور ذات میں کے یہ بھی پوچھتا ہوں تو کتنی دفعہ کرتا ہے, یہ بھی ایک عجیب بات. ابھی کوئی مرغے بازی ہو رہی ہے کیا کہ مرغا مرغی پہ کتنی دفعہ چڑھتا ہے؟ یہ بہت ہی بےخودگی کی بات ہے. یہ سر معاملہ اگر نکاح کے معاملے میں تم سے کوئی مشورہ کرے تو اگر اس موقع کی خرابی یا برائی معلوم ہو, دینی خرابی یا برائی ہے, کتاب ان کے عقائد ایسے ان کے عقائد ایسے, تو اس کو ظاہر کر دو. اور یہ غیبت حرام نہیں ہے. یہ غیبت یہ بتانا, جیسے اگر کوئی پوچھے فلاں آدمی کیسا ہے, اگر وہ قادیانی تو بتا دو قادیانی ہے وہ, مت اس کو اب وہاں پر چھپانا. یا جو ہے وہ بزرگوں کی توہین کرتا ہو یا حق سے ہٹا ہوا ہے, بدعت میں مبتلا ہے, تو ظاہر کر دے کہ صاحب یہ آدمی ایسا ایسا ہے. یہ غیبت نہیں ہے بلکہ یہاں چھپانا حرام ہے. اور بتانا ضروری ہے کہ پوچھے کہ صاحب فلاں کے عقائد کیسے ہیں. جیسے کوئی آدمی ہے, اب کوئی پیر ہے, اب وہ جو جعلی دھوکے باز ہے, اب وہ اس کا بتانا واجب ہے. یہ غیبت نہیں ہے بلکہ بتانا اس کا ضروری ہے. ہاں خامخواہ میں جاتا نہ پھرے کہ اب وہ پھر وہ, لیکن اس کو بتا دینا چاہیے. اور ہاں خاوند کو اگر گنجائش ہو تو بیوی کو استطاعت کے مطابق خرچہ بھی دے, یعنی اس کے مرنڈا انڈا کے لیے پیسہ بھی دے, جیب خرچی بھی دے. اس کی جیب خرچی بھی اپنی استطاعت کے مطابق بیوی کی جیب خرچی بھی مقرر کرے. مطلب استطاعت کیا ہے کہ اگر کسی کی استطاعت 1000 روپے کی ہے, اب وہ 100 روپے دے دے. 1000 استطاعت تو ہے 1000 روپے کی, اور دیتا ہے کتنا 100 روپیہ, تو یہ بہت بری بات ہے. لہٰذا بیویوں کا خرچہ بھی اس کو جیب خرچی بھی دے, اور یہ جیب خرچی ایسی ہو کہ جس کا حساب نہ لے. میرے مرشد نے فرمایا کہ یہ جیب خرچ کہتا ہو کہ جس کا حساب نہ لے, کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے خرچ کرے, کہ اپنے رشتے داروں پر. کیونکہ اگر بیوی کے رشتے دار آ جائیں اور تھوڑی بوٹی زیادہ کھا لیں تو پھر شوہر رات بھر اس کو سناتا رہتا ہے کہ تیرے جو فلاں رشتے دار نے تو اتنا کھایا, اتنا ہے, یہ تو پیٹو ہے بالکل. 8 گلاب جامن رکھے تھے, 6 کھا گئے ظالم. سب 2 بچائے, میں نے تو سوچا تھا میں خود کھاؤں گا 3, اور وہ ظالم جو ہے 6 کھا گیا, اب میرے لیے سب 2 بچے. میں کیا کہوں گا بتاؤ, ایسے ہوتے تو تانا نہ دے. اس لیے فرمایا کہ بیویوں کو خرچہ مقرر کر دو جتنے جس کی حیثیت ہو, حیثیت کے موافق. ایسا نہیں کہ حیثیت تو زیادہ کی ہے اب پکڑا دیے 150 روپے, فرمایا ایسا نہیں. ہر شخص اپنی حیثیت اور کے موافق مقرر کر دے. اور پھر کیا, ہمارے بزرگوں نے ایک تعلیم یہ بھی دی کہ بیویاں جو ہیں وہ آدھی عقل کی ہیں. حدیث شریف میں آتے ہیں ناقصات العقل ہیں, آدھی عقل کی ہیں. لہٰذا ان کے ساتھ ان کو پیار سے رکھو, آرام سے رکھو. ان کو پٹائی کرنا اور ان کو مارنا اور جوتے سے اور گالیاں اور گھوستے لاتے گھوسے بیلٹ پتہ نہیں کس طرح سے, یہ فرمائیں, یہ بہت وحشیانہ اور جنگلی پن, ظالمانہ اور بےغیرتی اور کمینہ پن ہے. بیویوں کو کمزوروں کو مارنا یہ تو بہت ہی بےغیرتی ہے. جیسے ایک گدھا تھا, ایک آدمی تھا, اس کی ایک نائی سے لڑائی. اب وہ
چار مچھلی کو ہم نہیں لگی.